بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یہ آیت میں نے پچھلے اتوار کو مجلس میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا اور سارا قرآن بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم. بندے کو اس دنیا میں تقوی حاصل ہو جائے تو بس اس کی دنیا و آخرت درست ہو جائے. تقوی کے عربی زبان میں تقوی کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، بلکہ کسی چیز سے ڈر کر اس سے بچنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی ہے. پھر ڈر جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے موذی چیزوں کا، سانپ کا، بچھو کا، درندوں کا، ڈاکوؤں کا، قزاقوں کا، ظالموں کا. تقوی اللہ تبارک و تعالی کے ایسے ڈر کا نام ہے. ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو کسی کی عظمت سے، اس کی محبت سے پیدا ہوتا ہے. ایک ڈر تو وہ ہے جو موذی چیزوں کی شر سے پیدا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر وہ ہے جو اس کی محبت اور عظمت کے ساتھ. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے آدمی کو اپنے باپ سے بھی ڈر ہوتا ہے، باپ کا بھی ڈر ہوتا ہے، اپنے استاد کا بھی ڈر ہوتا ہے، اپنے کسی بزرگ کا بھی ڈر ہوتا ہے. لیکن وہ ڈر اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی موذی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا دے گی، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باپ اتنا شفیق ہستی ہے اور اس نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میری تربیت کی ہے، اس کے بے شمار احسانات میری گردن پر ہیں. تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر گزروں جو میرے باپ کو ناگوار ہو، باوجود کہ وہ اتنا مشفق، اتنا مہربان ہے، لیکن میں اس کی مہربانی کا جواب اس کی نافرمانی سے دوں یا اس کے دل کو مقدر کروں. اس سے جو ڈر ہوتا ہے وہ ہے محبت والا ڈر، عظمت والا ڈر. مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان اور اس دارالعلوم کے بانی، ساری زندگی مجھے کبھی مارا نہیں، صرف ایک مرتبہ ایک تماشا لگایا تھا، بس وہی یاد ہے، اور ساری زندگی میں کبھی مارا نہیں، ہمیشہ محبت کا برتاؤ فرمایا. لیکن جب کبھی ان کے کمرے کے پاس سے، جہاں وہ کام کر رہے ہوں بیٹھے ہوں، جب ان کے پاس سے گزرتا بھی تھا تو جسم پر ایک رعب طاری ہوتا. اب یہ رعب کیا چیز تھی؟ یہ تھا کہ مجھے ماریں گے یا مجھے نقصان پہنچائیں گے. رعب یہ تھا کہ اتنی مشفق ہستی جس نے میرے مجھے اپنے احسانات میں ڈبویا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی کام انہیں ناگوار گزرتا. تو باپ اور ماں تو کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں، ان کے انعامات کے مقابلے میں، ان کے احسانات کے مقابلے میں. ہر وقت ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو جب آدمی یہ تصور کرے کہ میرا وہ پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پوسا، جو مجھے رزق عطا فرماتا ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی، جس نے مجھے کان دیے، جس نے مجھے زبان عطا فرمائی، جس نے مجھے صحت عطا فرمائی، کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. اس کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو یہ اس کی انعامات اور احسانات کی بڑی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی. یہ اس خیال سے جو ڈر ہوتا ہے وہ ہے تقویٰ، اور اس ڈر کی وجہ سے انسان بچتا ہے ایسے کام سے جو اس کو ناراض کرنے والا ہو اور اس سے اسے ناگوار ہو. یہ تقویٰ ہے، اور سارا قرآن بھرا ہوا ہے جگہ جگہ، ہر حکم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو. ابھی جو نکاح پڑھایا گیا اس میں بھی تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں تقویٰ کرو، تقویٰ اختیار کرو. اب تقویٰ جو ہے وہ کیسے اختیار کریں، اس کا کچھ تھوڑا سا بیان اگلے جملوں میں ہے. وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ تقویٰ اختیار کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب محبت تلاش کرو. وسیلہ لفظی اگر ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں وسیلے کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے والی چیز، ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور یہ بھی عربی زبان کی ایک فصاحت، بلاغت اور اس کی وسعت ہے کہ جوڑنے والی چیزیں دو آدمیوں کو اگر آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہیں، ان کے درمیان تعلق پیدا کر رہی ہیں، تو اگر وہ جوڑنے والی چیز محبت کے ساتھ جوڑنے والی ہو تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں، محبت کے ساتھ جوڑنے. ایک تو یہ ہے کہ جوڑ لیا کسی دنیاوی مفاد کی خاطر، کسی سے تعلق قائم کیا کہ یہ دنیا کے اندر یہ مالدار آدمی ہے، یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا، یا صاحب منصب ہے، وہ صاحب منصب مجھے میرے کام نکالنے میں مدد دے گا، کبھی کوئی کام پیش آئے گا تو میں اس سے کرواؤں گا. تو جوڑ تو رہا ہے اس سے, لیکن کس لیے جوڑ رہا ہے؟ ذاتی مفاد کے ساتھ. لیکن ایک جڑنا ہے کسی ایسے شخص سے جس سے محبت ہو, باپ سے محبت, ماں سے محبت, بھائی سے محبت, بہن سے محبت, بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, دوست احباب سے محبت. تو دوست احباب سے جب ملاقات کرتا ہے کوئی آدمی, جڑتا ہے, تو وہ کس وجہ سے جڑتا ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے, اس کے ساتھ محبت ہے, لہذا جڑ رہا ہے. تو یہ جو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو وسیلہ کے ذریعے, یعنی ایسی چیز کے ذریعے جو تمہیں محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والی ہو, محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی, محبت پیدا کرو اور محبت سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز کو تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد یہاں پر عمل صالح ہے, نیک عمل. یعنی جو نیک عمل کرو گے, نیک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے تم. لیکن وہ نیک عمل چاہتا ہے اس بات کو کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرو, محبت کے ساتھ عمل صالح کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ عمل صالح کرو, محبت پیدا کرو. محبت جب پیدا ہوگی تو دل خود بخود نیک کام کی طرف مائل ہوگا. شروع میں جو نیک کام ہوتے ہیں بسا اوقات انسان کو مشکل نظر آتے ہیں, جب عادت نہیں ہوتی اور محبت نہیں ہوتی تو مشکل نظر آتے ہیں. لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو محبت کے ذریعے وہ نیک کام آسان ہو جاتے ہیں. جتنے بھی دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں اگر دیکھو تو اس کے پیچھے محبت کار فرما ہے, جو کام اچھے ہو رہے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ از محبت تلخا شیریں شبت, محبت سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. دیکھو ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے وہ کیسی کیسی تلخیاں برداشت کرتی ہے, کیسے کیسے مشقتیں اٹھاتی ہے, راتوں کو جاگ رہی ہے, بچہ سونے نہیں دیتا, اس کو سردی کا موسم ہے, جاڑے کا موسم ہے, اس نے پیشاب کر دیا اور کپڑوں کو دھونے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, آدمی کو لحاف سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, وہ باہر جا رہی ہے, جا کے دھو رہی ہے, اس کی نجاستوں کو صاف کر رہی ہے, یہ ساری کی ساری تلخیاں برداشت کر رہی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ محبت ہو گئی, محبت ہو گئی اس بچے سے. اللہ تعالی نے محبت ڈال دی دل میں, ساری تلخیاں برداشت کر رہی ہیں. یہ جو لوگ صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, دکان کھول کے بیٹھتے ہیں, یہ خود ایک مشقت کا کام ہے. صبح کے وقت میں بعض اوقات آدمی آرام کو دل چاہ رہا ہے, سستی ہو رہی ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں اپنا کام کرنے کے لیے جاؤں, لیکن چونکہ محبت ہو گئی ہے اس روزگار سے جس کے نتیجے میں کچھ پیسے ملنے والے ہیں, ان پیسوں سے محبت ہو گئی ہے, لہذا آدمی جو ہے وہ اپنی راحتوں کو قربان کر کے, اپنی تکلیفوں کو جھیل کر یہ سارے کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ محبت پیدا کرو, محبت کے ذریعے اللہ تعالی سے جوڑ پیدا کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وہ کس طرح ہوگا کہ ذرا محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت اس سے ہوتی ہے جو ہمیں کچھ نفع پہنچا رہا ہے, جس کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. باپ سے ماں سے محبت ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اور محبت استاد سے ہوتی ہے اس واسطے کہ وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے. محبت کسی بزرگ سے ہوتی ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے. تو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو کثرت سے یاد کرے کہ اس نے مجھ پر کس کس طرح نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں نچھاور کی ہوئی ہیں. اپنے نفس کا جائزہ لو، سر سے لے کر پاؤں تک کس طرح تم ڈوبے ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں. تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہاری زبان، تمہاری بینائی، تمہاری بولنے کی طاقت، تمہارے چلنے کی طاقت، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ، جو پانی تم پی رہے ہو وہ، جس ماحول میں رہ رہے ہو وہ، جو گھر جس گھر کے اندر رہتے ہو وہ، ہر چیز ایک نعمت کا ایک جہان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا غور کرو گے اور اس کا شکر ادا کرو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ پیدا ہوگا اور عمل صالح کی ترغیب ہوگی اور تقویٰ پیدا ہوگا کہ جس ذات نے مجھے اس طرح نعمتوں میں پالا ہوا ہے، نعمتوں سے ڈھانپا ہوا ہے، وہ میں اس کی مرضی کے کام کروں، اس کی مرضی کے خلاف نہ جاؤں. یہ کام، یہ محبت پیدا کر کے نوافل عبادتیں عمل صالح کر. جب بندہ محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے. جتنا جتنا عبادت کرے گا، جتنے جتنے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک بات تو وہ ہے، باتیں جو قرآن میں آ گئی تلاوت ہوتی ہے ان کی، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، وہ احادیث قدسیہ کہلاتی. تو حدیث ایک قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ جوں جوں نفلی عبادتیں کرتا جاتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے. ہر نفلی عبادت بندے کو اپنے اللہ سے قریب کر لے. ہر نفلی عبادت، دو رکعتیں نفل پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اور بڑھ گیا، اس کے قرب کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا، دو اور پڑھ لی اور بڑھ گیا، اور پڑھ لی تو اور بڑھ گیا. تو بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب ہر نفل عبادت مجھ سے قریب کر دے گی بندے کو، اور وہ وسیلہ حاصل ہو جائے گا جو تقویٰ کا ذریعہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، اس ایک مرتبہ کے پڑھنے سے جب اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف قرب بڑھ گیا. جتنا جتنا پڑھتا جائے گا اتنا، قرب بڑھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جتنا بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا اتنا ہی اس کو نفس اور شیطان کے تقاضوں سے، نفس اور شیطان کے حملوں سے حفاظت رہے گا. یہ ذکر جو ہے یا نفلی عبادتیں، جتنی بھی نفلی عبادتیں، وہ نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، نفلی ذکر ہو، تسبیح ہو، دعا ہو، درود شریف ہو، یہ ہر نفلی عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. قریب کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان جو انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو اس کو گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں، جو اس کو معصیتوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے حفاظت ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو بندے کو ان گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو ذکر ہے یہ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک انرجی، ایک طاقت ہے. اس طاقت کا دیکھنے میں وہ طاقت نظر نہیں آتی، لیکن ایک غیر مرئی طاقت ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ جوں جوں بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو یا تلاوت کے ذریعے ہو یا اس کے ذکر کے ذریعے ہو، جوں جوں کرتا ہے اتنی ہی اس کے اندر نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. جب آدمی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نفلی عبادت بھی نہیں کرتا، نفلی کیا فرائض بھی نہیں انجام دیتا، اس کے اوپر شیطان اور نفس مسلط ہو جاتے ہیں، گناہ کرا رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بچائے گناہ کرتا ہے اور اس کے ناک پر مکھی بھی ایسے رہتے ہیں، مکھی آئی اور اگر خیال بھی آیا کبھی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو اس طرح اڑا دیتا ہے جیسے مکھی کو اڑا دی. کبھی ندامت نہیں ہوتی، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے نفلی عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو الحمدللہ اس کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے. یہ طاقت رفتہ رفتہ کثرت ذکر سے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نفس کے تقاضے جو گناہ کے تقاضے ہیں وہ مغلوب ہوتے جاتے ہیں. لیکن اس کام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگلا جملہ قرآن کریم کا ہے، وجاہدوا فی سبیلہ. یہ کام کرنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہوگا، محنت کرنی ہو، محنت کر کے ہی یہ مقصد حاصل ہوگا. محنت کیا ہے؟ کہ ایک عبادت کو، ایک طاعت کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن بندہ یہ سوچ کر کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، باوجود اس کے کہ دل نہیں چاہ رہا، لیکن وہ مجاہدہ کر کے، یعنی مجاہدے کے معنی ہوتے ہیں اپنے نفس پر زبردستی کر کے. کوئی کام دنیا میں اپنے نفس پر زبردستی کیے بغیر نہیں ہوتا. علم حاصل کرنا ہے کسی کو تو کیا ہوگا کہ دل تو آرام کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے سبق پڑھنے کے لیے، تکرار کرنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، تو مجاہدہ کیا، دل کے نفس کے تقاضوں کے خلاف کیا. جب تک یہ نہیں کرے گا علم حاصل نہیں ہوگا. کوئی روزی کمانا چاہتا ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، کے ذریعے، مزدوری کے ذریعے، ملازمت کے ذریعے، تو اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہوگی. دل چاہ رہا میں سوتا رہوں، مگر اس کام کی محبت کی وجہ سے اس کو آرام چھوڑنا پڑے گا. تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی. وہ جاہدوں کی تبیلی اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد ایک تو وہ ہوتا ہے جو تلواروں سے کیا جاتا ہے, اسلحہ سے کیا جاتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک جہاد وہ ہے جو نفس سے کیا جائے, اپنے نفس سے, کہ نفس تقاضا کرنا ہے گناہ کرنے کا لیکن آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے زبردستی. دل مچل رہا ہے کہ ایک نظارہ ہے اس کو میں دیکھوں جو گناہ ہے, گناہ کا کام ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو زبردستی کر کے اسے روکے. یہ مجاہدہ. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن نیند آ رہی ہے اور نیند کا غلبہ ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے نماز. تو یہ ہے کہ مجاہدہ. مجاہدے کے بغیر دنیا میں دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا, تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ اس واسطے یہ طے کر لو کہ مجاہدہ کرنا ہوگا, یعنی اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرنی ہوگی اعمال صالحہ انجام دینے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے. دل نہیں چاہ رہا ہوگا مگر کرنا ہوگا, جاہدی کی دلی. لیکن ساتھ ہی دوسری جگہ آیت میں اللہ تعالی نے خوشخبری بھی دے دی کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے پر کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جاتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں دو قدم بڑھتا ہوں, بندہ میری پاس ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آگے بڑھ کے جاتا ہوں, اور بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کو آگے لے جاتا ہوں. لیکن شروع میں زبردستی کر کے اپنے آپ کو تابع بنا. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ ذرا سا اپنی ہمتوں کو تازہ کر لیں اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. صبح کو نماز فجر پڑھ کر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں, یا اللہ میں آج کا دن شروع کر رہا ہوں, اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رضا کے مطابق پورا دن گزرے, آپ کی رضا کامل کے مطابق گزرے. مجھے اے اللہ اس میں اپنی طرف رجوع کی بھی توفیق عطا فرمائیے, مجھے اس میں عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائیے, مجھے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے, میرے تمام مقاصد جن کے اندر میں مصروف ہوں ان کے اندر مجھے کامیابی بھی عطا فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کہا دیا, اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم وخیر ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده, اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه. کیا کیا مانگ لیا نبی کے لیے, یہ دعا کر صبح اٹھ کے, اور پھر ذرا سا دھیان رکھ, اسی وقت میں کچھ ذکر کر. یہ روحانی ناشتہ ہے, روحانی ناشتہ کر. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح, سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ایک تسبیح, استغفار ایک تسبیح, درود شریف ایک تسبیح. شروع یہاں سے کر دو, چار مشکل سے 10 منٹ لگا, اور پھر دعا کر لو, یا اللہ یہ دن شروع کر رہا ہوں, اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے رضا کامل کے مطابق یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور اپنی نافرمانی سے گناہوں سے مجھے بچائیے. جب یہ کر لیا تو انشاءاللہ ایک طاقت حاصل ہوئی, انرجی پیدا ہوئی, انشاءاللہ جب پھر تقاضا پیدا ہو کسی نافرمانی کا کسی گناہ کا تو پھر اپنے آپ کو ذرا روکنے کی کوشش کر, رک جاؤ, میں نے آج احتیاط اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, اے اللہ مجھے وقت پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ, یا اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اندیشہ ہے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا, اے اللہ مجھے بچا دے. یہ رجوع اللہ کر کے دن گزار دیں, رات کو پھر بیٹھ کے ایک مرتبہ جائزہ لے لیں کیسا دن گزارا, اور اللہ تعالیٰ سے جو کہیں غلطی ہوئی اس کے اوپر معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالی منزل تک پہنچا دیں گے اللہ کے نام. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. يا الله ہم اپنے رحمت سے ہم سب کو تقوی عطا فرما دیجیے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر طرح کے شر، فتنے، ناصیت، منکرات سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام ہماری حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. عافیت دارے عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.